چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے بوڑھا ہو چاہے بچہ، چاہے جوان چاہے مرد چاہے عورت، دنیا میں ہر آدمی جو فکر کرتا ہے اور کام کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ اس کام کو کرنے کا مقصد جیسے مال جمع کرنا یا اچھے کھانے کھانا یا انسان اچھا لباس اچھی ضروریات کی چیزیں استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے، تو کہتا ہے کہ میں سکون میں رہوں. تو سکون جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر مسلمہ چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی ہندو بھی تمنا کرتا ہے اور یہودی عیسائی بھی اور مسلمان بھی، امیر غریب وزیر ہو بادشاہ ہو، ہر ایک اس کی تمنا کرتا ہے. سکون وہ چیز ہے. آگے آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. ہر آدمی اس سکون کی تمنا میں رہتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ شاہوں کے سروں پر تاجے گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے. شاہوں کے سروں پر تاجے گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے. یہ سینہ بند کرو اپنا، تمہارا سینہ تو مصر حسینہ کیا ہے. آپ ٹھیک ہے، اپنے سینے کو مت دکھاؤ، مثل حسینہ کیا ہے وہ. شاہوں کے سروں پر، بہتر ہے کہ آپ بھی بند کر لو، عجیب معلوم ہوتا ہے گو کہ آپ کا مثل حسینہ کے نہیں ہے، اس کو تو دیکھ کے پسینہ آتا ہے، لیکن اچھا ہے. گرمی معلوم ہوگی تو پنکھا چلا دیں گے، لیکن بٹن بند رکھنا بہتر ہے. اور البتہ اس کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے جس کا حسینہ مثل حسینہ کے ہو، اس کو احتیاط کرنی چاہیے. سب عارضی چیزیں ہیں، تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے، جب حسن کا نقشہ بدل جاتا ہے پھر پچھتاتا ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو کہاں ضائع کیا. بڑے بڑے حسینوں کا نقشہ بدل گیا، مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے، داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے، بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے، جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے. دادا بڑے بڑے حسینوں کا نقشہ بدل جاتا ہے. ایک زمانہ ہے سب سورج کا طلوع غروب، سورج کا نکلنا اس کا ڈوبنا، یہ دن بدلتا ہے نا، دن بدلتے بدلتے سب نقشہ بدل جاتا ہے. لہذا بہت ہی بیوقوف ہے کہ جو مرنے والوں پر مرنا، یہ اس سے بڑا بیوقوف نہیں ہے. مرنے والوں پر جو مرتا ہے تو بتاؤ بیوقوف ہے کہ نہیں ہے. ایک چیز ہے، ایک چیز فنا ہونے والی ہے، جانتا ہے کہ یہ چیز فنا ہونے والی ہے، تو فانی چیز پر مرنا اسی کا نام تو بیوقوفی ہے. اسی کو تو احمق بولتے ہیں، یہی تو حماقت ہے. اور غیر فانی پر مرنا اس سے بڑھ کر میرے دوستوں کوئی مبارک چیز نہیں ہے، یعنی اللہ پر. کیونکہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے. لہذا چاہے جوانی ہو چاہے مال ہو چاہے وقت ہو چاہے صحت ہو، ہر چیز اللہ کے پاس باقی رہنے والی ہے. اور پھر حسین ایسے بے وفا ہیں کہ جو اپنے سے خود، جن کا حسن ان سے وفادار نہیں ہے، جن کا حسن خود ان سے وفادار نہیں ہے، وہ ہم سے کیا وفا کریں گے. خیمے ہے ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. بے وفاؤں سے کیا دل لگانا. ادھر آ جاؤ، ادھر پہلی صف میں بیٹھو. ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. جو خود جو محتاج ہے سراپا. آپ وہیں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کو تو نفع زیادہ ہوگا. ان کو پہلی صف کی جیسے نہیں، کسی اور وجہ سے بھیجا ہے میں نے، آپ کا تو سامنے زیادہ فائدہ ہوگا. جو محتاج ہے سراپا، جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر. جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر. غلام کا بھی غلام بن کر، غلام کا بھی غلام بن کر، میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں. یعنی سب غلام ہے نا، یہ دنیا والے غلام ہیں، اب غلام کی غلامی کی، غلام کی غلامی کر کے ہم اپنی قیمت کو کیوں گھٹائیں، اس کے بجائے مالک پر کیوں نہ فدا ہو؟ یہ مانا چمن میں خوش رنگ بلبل سے، یہ مانا چمن میں، یہ مانا چمن میں خوش رنگ گل سے، بلبل ہے مست و شیدا. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ چمن کے اندر جو ہے وہ جب پھول کھلا ہوا ہوتا ہے تو بلبل اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور مزے چہچہاتی ہے، مگر لیکن جب وہی بلبل کا نشہ بدل جاتا ہے، جب وہی بلبل کا نشہ کیسے بدلتا ہے کہ جب وہ گل کا نقشہ بدل جاتا ہے، وہ پھول مرجھا جاتا ہے، جب وہ پھول مرجھا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بلبل کی آنکھ میں آنسو رہتا ہے، مرجھائے ہوئے سے دل لگانا اس کو عجیب معلوم ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ مانا چمن میں گل رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشیمن جو عارضی ہو، مگر نشیمن جو عارضی ہو اس کو میں اس کو اپنا مسکن کیوں بناؤں؟ ہم عارضی چیزوں کو اور مرجھا جانے والی چیزوں سے ہم اپنا دل کیوں لگائیں؟ مرنے والوں پر ہم کیوں مریں؟ اسی لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اسی خاکی پہ مت کر خاک، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. یعنی مٹی ہونے والے، ہر حسین مٹی ہونے والا ہے کہ نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کتنے حسن میں اول نمبر آئے لیکن ایک دن مٹی کے نیچے دفن کر دو. جب حسین مرے گی، حسینہ مرے گی، تو جس کو دیکھ کر بڑے بڑوں کو پسینہ آ رہا تھا، جب وہ حسینہ مٹی میں دفن ہوگی تو اس کے بعد 6 مہینے بعد لاش کھول کر دیکھو، وہاں قبر کھولو تو وہاں لاش کا پتہ بھی نہیں ہوگا، سب مٹی ملے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مٹی اس کی ناک ہے یا اس کی کان ہے یا اس کے ہونٹ ہیں یا اس کے بال ہیں یا اس کی انگلیاں ہیں، کچھ نظر نہ آئے گا. سب عارضی ہے، عارضی، سب عارضی چیز ہے. لہٰذا ان عارضی چیزوں سے دل لگانے والا بس بہت ہی بیوقوف ہے، بہت ہی بیوقوف ہے. اسی لیے فرمایا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، خاک مٹی کو بولتے ہیں، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جس اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے اس خالق شباب پر اپنی جوانی کو قربان کرے. ان سے کیا ملے گا؟ یہ تو خود بے وفا ہے نا، ان کا حسن خود بے وفا ہے، کالے بال سفید ہو جائیں گے، جن آنکھوں سے شربت روح افزا ٹپک رہا ہے ان آنکھوں سے کیچڑ بہنے لگے گا، جن گالوں جو گال کندھار کے نال جیسے معلوم ہو رہے ہیں وہ گالوں سیاہ پڑ جائیں گے، چھڑیاں پڑ جائیں گی ان چین گالوں پر، ناک ٹیڑی ہو جائے گی، ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ وہ بھی کالے سیاہ پڑ جائیں گے، اور گردن ہلنے لگے گی، کمر جھک جائے گی، انگلیوں میں راشا آ جائے گا، ہاتھ میں راشا، انگلیاں ٹیڑی، چہرے پر جھریاں، ہاتھوں پر جھریاں، جل سیاہ پڑ جائے گی، پھر ایسا نقشہ ہو جائے گا کہ دیکھنے کو بھی جینا چاہے گا. اگر اس وقت کوئی کہے کہ ہم تو نہیں دیکھتے تو کیا کمال ہوا بھائی، یہ تو کافر بھی یہی کرتا ہے کہ کافر بھی جب حسینہ بڈھی ہو جاتی ہے یا حسین بڈھا ہو جاتا ہے تو اس کو تو کافر بھی نہیں دیکھتا، ہندو بھی نہیں دیکھتا، عیسائی یہودی کوئی نہیں دیکھتا، کوئی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اگر مسلمان نے نہ دیکھا تو کیا کمال کیا؟ یہ کمال نہیں ہے، کمال مسلمان کا شباب کمال یہ ہے کہ اس پر بھی جوانی ہو اور حسن پر بھی جوانی ہو، حسینہ بھی کتنی غضب کی ہو لیکن وہ خالق حسن کی وجہ سے اپنی نظر کو نیچی کر لے، یہ ہے کمال کی بات. دیکھنا کون سا کمال ہے؟ اصل کمال کیا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے میرے دوستو، نظر کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے. دیکھنا کون سا کمال ہے؟ اب دیکھ کر اپنے دل کو تڑپانا، تڑپانا، کلپانا اور جلانا، یہ کون سی، اور اپنے کو عذاب میں مبتلا رکھنا، یہ عذاب ہی تو ہے. ذرا پوچھو ان لوگوں سے جا کر جو بد نظری کرتے ہیں کہ صاحب آپ کو بد نظری سے کیا ملتا ہے، کسی عورت کو دیکھنے سے آپ کو کیا ملتا ہے، یا اخبار میں تصویریں دیکھنے سے کیا ملتا ہے، یا دل میں گندے خیالات پکانے سے کیا ملتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ زندگی عذاب میں ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے مزاج کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے دیا، جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارے نفس کا بھی خالق ہے اور ان حسینوں کا بھی خالق ہے، وہ سب کا خالق اللہ ہے، اس اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دے دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو بچاؤ، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی عذاب میں مبتلا رہے گی، سکون نہ ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اس نور کا مزہ یہ ہے کہ خود اس کی زندگی تو مست ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی سکون ملتا ہے. ایسا چیز نور ہوتا ہے جو کہ اس کے پاس کے بیٹھنے والے بھی اس سے مزہ حاصل کرتے ہیں، اس نور سے سکون حاصل کرتے ہیں. اور بادشاہ جو ہے اس کا کیا ہے، تخت پر بیٹھا ہے لیکن نیچے اپوزیشن کا ڈنڈا ہے، وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. ہر وقت مصیبت، ہر وقت پریشانی کہ میری حکومت چھن نہ جائے، ہر وقت مصیبت اور ہر وقت یہ پریشانی ہے کہ میری حکومت کو کوئی چھین نہ لے. تو بھائی اگر عارضی چیز سے دل لگاؤ گے تو عارضی چیز تو مر جائے گی، ایک دن فنا ہوگی، 5 سال کے بعد حکومت تو بدلے گی، 5 سال کے بعد حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، ایسا تو ہوگا. اور اگر نہ بھی ہوا، مان لو کہ تختہ نہ بھی الٹا، تو ایک دن خود ان کی زندگی کا تختہ الٹ جائے گا، خود ایک دن منو مٹی کے نیچے لیٹے ہوں گے. اس وقت جو ہے بادشاہوں کو، اس وقت جو ہے شاہی محل کام نہ آئے گا، اس وقت شاہی خالد کام نہ آئے گا، اس وقت شاہی کھانے کام نہ آئیں گے، شاہی سلامی کام نہ آئے گی. چاہے کس توپوں کی سلامی دے میرے دوستوں، کوئی چیز کام نہ آئے گی. اس وقت سونے چاندی مال و زر کوئی چیز کام نہ آئے گی. کتنا ہی جو ہے وہ سیمنٹڈ اور سنگ مرمر کی قبر بنا لے، اور کتنا ہی جو ہے وہ اس پہ فوجی پہرا لگا دے، پھولوں کی چادر چڑھا دے، 21 توپوں کی سلامی ہو، لیکن اگر اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو یہ 21 توپوں کی سلامی اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتی. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کہ قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، فرماتے ہیں کہ از گرو جو گورے کافر پر حلق، کہ باہر سے کافر کی قبر بہت اچھی معلوم ہوتی ہے کہ صاف سنگ مرمر لگا ہوا ہے، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، پھول رکھے جا رہے ہیں، پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے، رنگین منقش سونے چاندی کے نقشوں والی چادر چڑھائی جا رہی ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے. اس گرو جو گورے کافر پر حلل، باہر سے تو بڑی شاندار معلوم ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں گرو کہہ خدا ہنس تو جل، لیکن جو اس کے اندر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، یہ 21 توپوں کی سلامی اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتی، اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. اس لیے بظاہر باہر تو ایسا معلوم ہوگا کہ صاحب بڑی شاندار لباس ہے، شاندار موبائل ہے، ایئر کنڈیشن ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دنیا کی مال و سر ہر قیمت چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن میرے دوستو جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس پر جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اس عذاب کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کس جہنم میں مبتلا ہے، یہ مال و دولت اس کو بچا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یہ مال و دولت نہیں رو سکتے، ایئر کنڈیشن اس کے کھان کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے دل پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، وہ اس کو بے چین اور مصیبت میں مبتلا رکھے گا. گر گرفتار صفات بشودی، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بشودی، اگر تو ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے، ایک گناہ میں بھی، ہم جو دوزخ، ہم عذاب سرمدی، تیری ذات، تجھ کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، جہنم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیری ذات خود جہنم ہے، خود مصیبت ہے، عذاب ایک اللہ کا ہوگا، منہ میں کباب ہوگا اور دل پر اللہ کا عذاب ہوگا، منہ میں کباب ہوگا اور دل پر اللہ کا عذاب ہوگا. اس کی چین، زندگی بے چین، پریشان، پاگل کی طرح کبھی یہاں سکون تلاش کرے گا، کبھی وہاں جائے گا. لیکن میرے دوستو اللہ نے اعلان فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ یہ حرف تنبیہ ہے، حرف تنبیہ عربی زبان میں 3 ہے، اللہ اما ہا میرے شیخ نے فرمایا یاما ہا نہیں، یاما موٹر سائیکل والے ہیں نا، وہ نہیں، اللہ اما ہا، ادھر بیٹھو، اللہ اما ہا، یہ 3 عربی زبان میں حرف تنبیہ کے لیے، تنبیہ خبردار، وارننگ ہوشیار، خطرہ 440 وولٹ، کہ اس میں فرماتے ہیں اللہ ہوشیار ہو جاؤ، مطلب کیا ہے میرے شیخ جو ترجمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کیا معنی ہے کہ خبردار اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکالو اور خوب غور سے سنو، ہوشیار ہو جاؤ، خوب غور سے سنو، کان سے غفلت کی روئی نکال کر کیا اللہ ہوشیار، پہلے ہوشیار کر دیا، خبردار، جیسے فوجی علاقے سے پہلے لکھا رہتا نا خبردار آگے فوجی علاقہ ہے، ذرا ہوشیار ہو کے گزرے گا. تو پھر کیا فرماتے ہیں بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف بذکر اللہ، صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان اور چین ملے گا، صرف اللہ کی یاد سے حسینوں کے حسن میں چین تلاش کرنے والے اور ننگی فلموں میں چین تلاش کرنے والے، اخبار میں عورتوں کی تصویریں دیکھ کر چین تلاش کرنے والے، اپنے ہاتھ سے غسل خانوں میں اپنی جوانی ضائع کر کے چین تلاش کرنے والے، مال و دولت جمع کر کے چین تلاش کرنے والے، بڑے بڑے مکانات بنانے کر چین تلاش کرنے والے، بینک اکاؤنٹ بنا کر چین تلاش کرنے والے، شامی کباب اور بریانی چین تلاش کرنے والے، ذرا ہوشیار ہو جائیں، ان چیزوں میں چین سکون نہیں ہے بلکہ مزید اللہ کا عذاب ہے، عذاب ہے اللہ کا. اف، ایک بزرگ فرماتے اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. گنہگار کا جو عالم ہے بظاہر تو بڑی رنگینی نظر آتی ہے، بظاہر تو بڑی رنگینی نظر آتی ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، مال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، شاندار کلف والا لباس ہے، باڈی ہے، سب تو بظاہر تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے ظاہر، لیکن میرے دوستو جو اندر اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس سے کوئی پوچھے. اسی لیے میں نے شیخ ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ ایک نواب صاحب تھے، اپنے محل کے اندر وہ ٹہل رہے تھے نیند نہ آنے کی وجہ سے، نیند کے نہ آنے کی وجہ سے وہ ٹہل رہے تھے، تو حالانکہ نیند نہ آتی تھی کیونکہ ان کے میدے کے اندر کینسر ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی چیز کھانے کی اجازت نہ تھی کیونکہ میدے کا کینسر، ہر چیز میدے میں جاتی اور کینسر بڑھاتی. تب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو صرف کیا کھائیں کہ لوکی کٹو، اس کو ململ میں لے کر بس اس کا رس چوسنا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جوسر مشین نہ تھی، ورنہ وہ جوسر مشین لگا لیتے اور کدو کا رس نکال کے وہ پی لیتے. تو کدو ململ میں رکھ کر، ململ جو پتلا کپڑا ہوتا ہے اس میں رکھ کر اس کو چوسنا ہے، مطلب یہ کہ اس کی جو ہارڈ سب سے سب پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، وہ بھی مضر تھا، صرف اس کا رس جائے پیٹ میں. تو جس آدمی کا پیٹ نہ بھرا ہوگا اس کو نیند کیسے آئے گی؟ لہذا قصے سنانے والے قصے سناتے، قصے خواں اور لطیفے سنانے والے لطیفے سناتے، کدو کے تیل اور سرسوں کے تیل اور بڑھیا ہر قسم کے تیل سے سر پر مالش کی جاتی اور پاؤں میں گدگدی کی جاتی، تیل کی مالش، ٹانگیں دبانے والے موجود، کیونکہ پیسے کی کمی نہیں، سارے خادم موجود، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی قصہ سنا رہا ہے، ہر طرح سے خادم خدمت کے لیے موجود، لیکن نیند آتی نہیں ہے. اللہ تعالی کی نافرمانی کا عذاب عجیب ہوتا ہے، ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، انسان بے چین رہتا ہے. جس طرح سے میرے شیخ نے واقعہ سنایا حج کے موقع پر، حضرت بہت پرانا واقعہ ہے خود میرے مرشد کا، کہ حج کے موقع پر تشریف لے گئے تو ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا، جدا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، کھو گیا. تو اب بچہ ماں سے جدائی میں رونے لگا. ارے کیا نیچے دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھو، نیچے نہ دیکھنا، شاباش. تو اب جدائی میں بچہ رونے لگا تو دنیا کی تمام عورتیں حج کعبہ شریف میں ہوتی ہیں، پاکستان، ہندوستان، ملیشیا، انڈونیشیا، اردن، مصر، سعودی عرب ہر ملک کی عورتیں ہوتی ہیں، صرف دنیا کی ساری ماؤں نے اس کو اٹھایا، ساری ماؤں نے اس کو اٹھایا گود میں، لیکن وہ بچہ چلا چلا کر رو رہا تھا، بچہ وہ روئے جا رہا ہے. تو شرطی اب قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائے، شرطی جو وہاں کی پولیس ہوتی ہے اس نے کیا کیا، بچے کو اٹھایا اوپر کندھے پر، اٹھایا کندھے سے اوپر اٹھا لے تاکہ ماں دیکھ لے. تو جب ماں نے بچے کو دیکھا، رومال کھول دو، جب ماں نے بچے کو دیکھا تو وہ فوراً آئی، اور وہ تھی میرے شیخ فرماتے سوڈانی افریقن کالی پسینے میں. اس نے آ کر بچے کو جیسے ہی اٹھا کر سینے سے لگایا، بس بچے نے جو ہچکیاں لینے لگا تھا فوراً سینے سے لگ کر سینے سے سرکا اور سو گیا، سو گیا. اسی کو فرماتے شیخ نے میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم اس بات کو شعر میں پیش کیا کہ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. لہذا فرمایا کہ دیکھو ساری دنیا کی ماں نے پیار کیا لیکن بچے کو چین اور سکون نہ ملا، لیکن جب اپنی اصلی ماں نے پیار کیا اس کے بعد بچہ فوراً سو گیا. اس لیے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی جتنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، چاہے مال ہو، چاہے شامی کباب ہو، بریانی ہو، چاہے ایئر کنڈیشن، موبائل، قالین، مکانات، سونا چاندی، سب کچھ ہو، لیکن یاد رکھنا نیند نہ آئے گی، سکون نہ ملے گا جب تک ہمارا اصلی پالنے والا، ہمارا مالک، جب ہم اس کی رحمت کی گود میں آئیں گے تب میرے دوستوں ہم کو سکون ملے گا، ورنہ میں کیسے رہے گا جیسے کٹی ہوئی پتنگ، کٹی ہوئی پتنگ. یہ مثال ہے، یہ نہ سمجھنا اڑانا بھی جائز ہے، مثال سے سمجھا رہا ہوں، مثال سے بعض دفعہ کوئی بات سمجھانی پڑتی ہے نا، لیکن سمجھنا مت کہ جائز نہیں ہے پتنگ اڑانا، بسنت منانا، کیونکہ زمانہ آنے والا ہے نا، فروری تو شروع ہو گیا اور حرام چیز کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، جو کام حرام ہو، جیسے ٹی وی ہے تو ٹی وی جس طرح سے دیکھنا حرام ہے اسی طرح سے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس طرح جو حرام چیزیں ہیں تو ان کو بیچنا بھی حرام ہے. تو کٹی ہوئی جو پتنگ ہے، انسان جب پتنگ کا تعلق، دیکھو مثال دیکھو کیسی، دیکھیے جب پتنگ کا تعلق ڈور کے ذریعے سے ہوتا ہے نا، مانجا بھی بولتے ہیں اس کو، اور ایک ہوتے ہیں ستی جو سفید کو بولتے ہیں، تو وہ مانجے سے جب پتنگ کا تعلق مانجے سے ہو، ڈور سے ہو، تو اور ڈور جو ہے کسی اڑانے والے کے ہاتھ میں ہو، تو پتنگ کی، پتنگ کو سب دیکھ کر، اس کی چال اور اس کی رفتار کو دیکھ کر ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس پتنگ کی جو ڈور ہے وہ اڑانے والے کے ہاتھ میں ہے، سب دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، سب دیکھ کر، کیونکہ پتنگ کے اندر ایک ٹھہراؤ اور ایک سکون ہوتا ہے. اللہ اکبر، کیا مثال ہے میرے شیخ کی، مثالوں کے بادشاہ ہے. لیکن میرے دوستوں، اگر اسی پتنگ کی ڈور تو ہوتی ہے، اگر وہی پتنگ مال اس کے اڑانے والے کے ہاتھ میں نہ ہو اس کی ڈور، بلکہ وہ پتنگ کٹ جائے تو اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کی کیسی چال ہوتی ہے، دیکھیے ایسے ایسے جاتی ہے، اور ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اب پتنگ کا تعلق، اب پتنگ کی جو ڈور ہے وہ اڑانے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ کٹی ہوئی پتنگ ہے. بچے بھی جب کٹی ہوئی پتنگ کو دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں، پیچھے دوڑتے ہیں اس کے، اور پھر اس کے بعد آپس میں گتھم گتھا، گتھم گتھی، اور یہ باغ، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں ڈنڈا بھی لے کر جاتے ہیں، اور کوئی جھاڑی لے کر جا رہے ہیں، کوئی لمبا بانس لے کر جا رہے ہیں، پھر اس کو نیچے سے گزرتے ہیں. بس یہ سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا، میرے دوستو وہ بھی کٹی ہوئی پتنگ ان کی طرح ہے. پھر جو آدمی اس کو ڈنڈے کرے، چاہے اوپر سے چاہے نیچے سے، اس میں بھی ایک خاص بات ہے نا، بس اس کو بھی چین سکون نہ ملے گا. پھر بچے جب پتنگ کو پڑھ کر لیتے ہیں تو کوئی یوں گھسیٹتا ہے، کوئی یوں گھسیٹتا ہے، الغرض یہ کہ اس کا پتنگ کا شرازہ بکھر جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے. بس میرے دوستو، ایسی اس شخص کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے، کیونکہ ہمارے مالک تو اللہ ہے. اگر جب تک بندے کا تعلق اللہ سے ہے، واللہ اس کی زندگی سکون سے اور چین سے گزرتی ہے.
اور جب اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹتا ہے بس یہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتا ہے، جیسے پتنگ کبھی یوں جاتی ہے یوں کٹی ہوئی پتنگ، اسی طرح سے کبھی پاگل کی طرح یہاں گھومتا ہے کبھی وہاں، کبھی یہ کام کبھی وہ کام، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، کیوں؟ کیونکہ سکون کی تلاش ہوتی ہے اور سکون اس کو ملتا نہیں ہے، سکون اس کو ملتا نہیں ہے، حسینوں میں سکون تلاش کرتا ہے، کبھی فلموں میں سکون تلاش کرتا ہے، کبھی سمجھتا ہے کہ اگر میں شامی کباب بریانی چکن کڑھائی کھاؤں گا یا مٹن کڑھائی کھاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا، میں شاندار مکان بناؤں گا مجھے سکون ملے گا، چلو موبائل اچھا والا لوں گا پھر زندگی سکون میں گزرے گی، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ جمع ہو جائے گا میں سکون سے رہوں گا، لیکن پتا چلتا ہے سکون نہیں ملتا اس کو، کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کے اسباب سکون تو ہے، یہ اسباب سکون تو ہے بے شک، لیکن میرے دوستو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو بادام کا تیل جس کی خاصیت ہے کہ وہ سر میں سے خشکی کو دور کرتا ہے، وہی بادام کا تیل خشکی بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور خشکی بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہے، اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ چیز جو موت کا ذریعہ ہے وہ اس کو زندگی دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لہذا ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں ہوا اب تو جی مر گئے، پتہ چلا وہ زندہ ہو جاتا، اور کوئی ایسی چیز کھائی جو کہ زندگی دینے کے لیے وہ موت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے میرے دوست، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں سب کچھ ہے، سکون بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اگر سکون دل ہوتا پیٹرول کی مانند، اگر سکون دل ہوتا پیٹرول کی مانند زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا، سکون کے کنویں نہیں بنے ہوئے زمین میں، ورنہ آج امریکہ جرمن جاپان جن کے پاس ڈرلنگ کی اور کھدائی کی اعلیٰ اعلیٰ مشینیں ہیں وہ سب اس پہ مصر پیٹرول کے قبضہ کر لیتے، لیکن یہ ان کے پاس پیٹرول کے ذخیرے تو ہیں، جدید کمپیوٹر تو ہے، گوری چمڑی والی عورتیں تو ہیں، مال و دولت تو ہے، سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اسباب سکون تو ہے، لیکن میرے دوستو اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو خوش رکھنا چاہتا ہے، واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس بندے کو سکون دینا چاہتا ہے وہ سکون اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والے تو سکون لانے کے لیے پہلے اسباب جمع کریں گے، لیکن کیا پتا وہی اسباب سکون کا ذریعہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، جیسے آدمی ہے، آدمی شادی کرتا ہے کہ بیوی آئے گی چلو سکون ملے گا، پتا چلا بیوی اور زندگی عذاب میں مبتلا کر دی، ایسے واقعات ہوتے کہ نہیں ہوتے، شادی کی کہ چلو اولاد آئے گی، اولاد آئے گی تو میں بڑھاپا چین سے گزاروں گا، لیکن ایسا ہوا کہ جب ماں باپ نے اولاد کو بھیجا، ایک صاحب آئے ہمارے شیخ کے پاس روتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بھٹے تھے، کہا کہ حضرت مجھ کو زکات دے دیجیے، زکوت روح کا، مجھ کو زکات دے دیجیے، حضرت نے فرمایا تم کو زکات بھائی، تمہارا بیٹا اتنا پڑھا لکھا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، تم کیوں زکات مانگ رہے ہو، تمہارا تو بیٹا اعلیٰ افسر ہے، انہوں نے کہا حضرت بس کیا بتاؤں میں نے اس کو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر جب سب پیسہ خرچ کر کے اس کو بھیجا میں نے امریکہ پڑھنے کے لیے، اور وہاں سے وہ ماسٹرز کی اعلیٰ ڈگری لے کر آیا، اب وہ بہت اعلیٰ مناسبت کر رہا ہے، اب وہ اور اس کی بیوی رات کو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں سینما میں تھیٹر میں فلم دیکھنے کے لیے، اور بٹھے تو رات کو جو ہے ذرا جب ہم آئے رات کو تو دروازہ کھولنا، اور کہا نہ کھانے کو دیتے ہیں نہ پینے کو، تو یہ ہے اولاد، اولاد کو کیا تھا ذریعہ بنائے کس کے لیے، سکون کے لیے، لیکن یہی اولاد عذاب بن گئی، کیوں میرے دوستو، وجہ یہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے ساری دنیا اس سے ناراض ہوتی ہے، اور میرے دوستو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے ساری دنیا اس کے غلام بن جاتی ہے، ایک بزرگ گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑا اچھلنے کودنے لگا، ارے فرمایا کہ ارے ظالم فوراً اترے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی استغفار کی، اللہ مجھ کو معاف فرما دیجئے، اس کے بعد گھوڑے پر آ کر بیٹھے تو گھوڑا آرام سے چلنے لگا، کیونکہ ساری دنیا اور مخلوق یہ سب اللہ کے قبضے میں، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ وہ اس دنیا میں چین اور سکون سے رہتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو چین اور سکون نہیں ملتا، گر تو خائی آتش آپ میں خوش ہو، اللہ اگر آپ چاہے تو آگ کو میٹھا پانی بنا دے، گر نہ کھائی آپ ہم آتش ہوس، اور اگر آپ نہ چاہیں تو خود جو پانی ہے وہی آگ بن جائے گا، عذاب بن جائے گا. تو وہ لکھنؤ کا سنا رہا تھا وہ نواب صاحب کا، کہ جن کو نیند نہیں آتی تھی، جن کو نیند نہ آتی تھی کیونکہ معدے میں کینسر، ٹہلنے والے ٹہل رہے ہیں، قصہ سنانے والے قصے، وزیر موجود، سر پر تیل کی مالش، پاؤں میں گدگدی، ہر طرح کے اسباب موجود، نیند نہیں آتی. میرے شیخ نے فرمایا کہ ٹہلنے کی حالت میں انہوں نے دیکھا، اب نواب صاحب ٹہل رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک لکڑ ہرا آیا، لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے اپنے سر پر لکڑ اٹھا کر، لکڑ کا گٹھڑ اٹھا کر آیا، اور وہ گٹھڑی لکڑیوں کی اٹھا کر پڑ گئی نواب صاحب کے محل کے سامنے فٹ پاتھ پر. اب نواب صاحب تماشا دیکھ رہے ہیں. پھر اس لکڑہارے نے کیا کیا کہ اپنے پوٹلا بھی تھا اس کے ساتھ، ایک کپڑا رہتا ہے نا اس کو پوٹلی بھی بولتے ہیں، پوٹلا بھی بولتے ہیں. تو اس پوٹلے میں سے روٹی نکالی، دو روٹیاں موٹی موٹی، دیہاتی جو ہوتی ہے نا موٹی موٹی بڑی بڑی، اور دو روٹیاں پیاز نکالا، وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا گیا، دو کی دو روٹی. نواب صاحب یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بیچ میں ایک بات اور یاد آئی، ایک مرتبہ ایک حکیم صاحب ایک گاؤں میں گئے دیہات میں، تو وہاں پہ جو زمیندار تھا چودھری صاحب، وہ خود بھی کھیتوں میں کام کرتے تھے، کھیت میں کام کر کر آئے. پھر جب 12 بجے تو بیٹے سے کہا جا پتر کھانا لیا. اب بیٹا کھانا لے کر آیا تو چودھری صاحب نے 4 روٹیاں کھائی سالن کے ساتھ، 4 موٹی موٹی دیہاتی روٹیاں وہ سب کھا لی. اس کے بعد کہا جا پتر لسی لیا. اب پتر لسی بھی لے آیا، وہ اس کے بعد لوٹا بھر کے لسی بھی پی لی. تو حکیم صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب یہ طب کے اصول کے خلاف ہے کہ کھانا کے پانی جو ہے یا تو شروع میں پیے یا درمیان میں پیے، آخر میں پانی پینا یہ طب کے اصول کے خلاف ہے. اس نے کہا اچھا ہے گل ہے. اس نے کہا جا پتر 4 روٹیاں اور لیا. اب 4 روٹیاں منگوائی، 4 روٹیاں بھی کھا لیں. حکیم صاحب نے کہا آپ کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، آپ جیسے چائے کیجیے. جو آدمی 4 روٹیاں کھانے کے بعد 4 روٹی اور کھا سکتا ہے اس کے لیے کیا اصول ہے بھائی. تو نواب صاحب نے دیکھا کہ اس نے 2 روٹیاں موٹی موٹی کھا گیا پیاز سے، اس کے بعد لوٹا بھر کر پانی وہ بھی پیا. پھر چونکہ دن بھر کا تھکا ہارا تھا تو تھک کر لیٹ گیا. اب وہ تکیا نہیں ہے، کوئی گدا نہیں ہے، فٹ پاتھ اوپر نیچے، کہیں پتھر نکلا ہے کہ کچھ، اسی نہ گدا نہ ملٹی فوم نہ تکیا نہ روئی کچھ نہیں، بس اسی پہ لیٹا اس پتھریلی زمین پر، اور لکڑی کو نیچے رکھا اور خراٹے مارنے لگا. خراٹے یہ نیند کی رسید ہے، کہتے ہیں نا جب پیسہ دیتے تو رسید لکھ کر دیتے، تو یہ نیند کی رسید ہے. میرے شیخ نے فرمایا جب خراٹے مارے اور جو ہے سمجھ جاؤ کہ اب وہ سو چکا اور رسید بھیج دی کہ بھائی اب میں سو چکا ہوں. اب نواب صاحب نے یہ جب رسید ان کے پاس بھی پہنچی، ان کو بھی پتہ چل گیا رسید آ گئی، تو نواب صاحب نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنی نیند اور اپنی بھوک، اپنی بھوک اور اپنی نیند مجھ سے دے دے، اس کے بدلے میں چاہے میری پوری سلطنت لے دے. لیکن میرے دوستوں یہ ایسے نہیں آتی، مال و دولت خرچ کرنے سے سکون نہیں ملتا. لہٰذا آپ پیسہ لے کر جائیے بازار میں، کہ جائیے کسی سپر اسٹور، جنرل اسٹور، کسی مارکیٹ میں، کہ 1 کلو سکون دے دو یا آدھا کلو سکون دے دو، لیکن میرے دوستوں یہ سکون ایسا نہیں ملتا. اور عذاب کا یہ اندیش ہے، عذاب کا یہ حال ہے کہ انسان جب عذاب کرتا ہے پھر خودکشی بھی کرتا ہے. یہ جتنے خودکشی کرنے والے لوگ ہیں اصل میں ان کی زندگی عذاب میں مبتلا رہتی، پھر خودکشی کر لیتے. اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں، خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں. اگر بندہ اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ جس بندے سے ناراض ہے چاہے اس کے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے، لیکن پھر بھی کیا خودکشی کرے گا. اور کسی اللہ والے سے ایسا نہیں سنا جاتا، آج تک جب سے دنیا قائم ہوئے آج تک کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ کسی اللہ والے نے خودکشی کی ہو یا ان کے غلام نے خودکشی کی. ایک مثال ایسی نہیں ہے میرے دوستو کہ اللہ والوں نے یا ان کے غلاموں نے خودکشی کی ہو. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کے دل پر, اپنے بندوں کے دل پر اللہ اپنی فرما برداری کی برکت سے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی برکت سے ایک خاص سکینہ, ایک سکون دیتا ہے کہ جس سے پریشانی اور مصیبت اور غموں کے اندر بھی ان کے دل کے اندر ایک چین اور سکون کی بہاریں ہوتی ہیں. اب کہیں کہ صاحب یہ بات سمجھ میں ہمیں نہیں آتی کہ صاحب پریشانی بھی ہے, مصیبت بھی ہے اور دل میں چین اور سکون بھی ہے, یہ بات تو سمجھ میں آنا مشکل ہوتی ہے. اب اس کو بھی میرے مرشد نے سمجھایا, دیکھیے کتنی آسان مثال. فرمایا سوئٹزرلینڈ والا گھڑی بناتا ہے, سوئٹزرلینڈ والے گھڑی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گھڑی واٹر پروف ہے, اس کو اگر دریا میں 1000 میٹر نیچے ڈال دو اور 10 سال بھی اگر باہر آئے, 10 سال میں بھی اس کے اندر پانی نہیں جائے گا, یہ ایسی واٹر پروف گھڑی ہے. سوئٹزرلینڈ والے ایسی گھڑی بناتے نہیں بناتے بھائی, وضو کرتا ہے روزانہ انسان لیکن پانی جو ہے اس گھڑی کے اندر نہیں جاتا. تو میرے شیخ نے فرمایا مخلوق ایک گھڑی بنا کر دعویٰ کرتی ہے کہ زندگی بھر اس میں پانی نہیں جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے عاشقوں کے دل کو غم پروف بنا دے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے, کیا تعجب ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو کے دل کو غم پروف کر دے. اسی لیے تو میرے دوستو اللہ والوں کے جو دل ہیں ان میں وہ سکون ہوتا ہے, وہ محبت اور درد کا وہ عظیم نعمت ہوتی ہے, وہ اللہ کے قرب کے موتی, اللہ کی معرفت کے موتی ہوتے ہیں. کہ جب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے مسجد کے ممبر پر, حالانکہ آپ کے پاس کوئی بادشاہت نہیں تھی, آپ کے پاس تخت و تاج نہیں تھا, آپ کے پاس جو ہے وزارت عثمانی نہیں تھی, شاندار قالین, ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور یہ شاندار گھوڑے نہیں تھے, لیکن پھر بھی مسجد پر بیٹھ کر ایک ملا بادشاہوں کو, مغل بادشاہوں کو خطاب کر کے کہہ رہے دل دارم جواہر پارے عشق صحابی لشکر, کہ اے بادشاہ سنو کہ ولی اللہ ایک ملا ایک مسکین ہے لیکن اپنے سینے کے اندر ایک دل رکھتا ہے اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت کے موتی رکھتا ہے. کہ دارم دیر ایک گردوں میر سامان ہے کہ من دارم, اور اس موتی کی قیمت کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اللہ کے قرب کا موتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اور مجھ جیسا کوئی امیر اس زمانے میں ہو تو آئے وہ ہم سے وہ ہمارے سامنے بات کرے, کیونکہ تمہاری جو دولت ہے وہ عارضی ہے, جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری دولت ختم کچھ نہیں ہے, جب مر جاؤ گے ونو مٹی کے نیچے دفن ہو جاؤ گے اس کے بعد دولت ختم, پھر کوئی چیز دنیا کی نہ ملے گی, نہ موبائل, نہ ایئر کنڈیشن, نہ حسین عورتیں, نہ ننگی فلمیں, نہ مال و دولت, نہ مکان, نہ سونا چاندی, نہ مشینیں, نہ ڈمپر, کچھ نہ ملے گا, اکیلے جانا پڑے گا. لیکن جب اللہ والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ قرب اور محبت کا موتی جو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, اور یہ موتی اس کا قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور جنت میں بھی اس کو مست رکھے گا. یہ جنت میں بھی وہ کیا ہے, یہ وہ سکون کی یہ سکون ہے, وہ اللہ کے قرب کا مزہ ہے میرے دوستو, جو بادشاہوں کو خواب میں بھی نظر نہیں آ سکتا. اس کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے, صرف کیا اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہے, اللہ کی فرما برداری چاہیے اس کے. لیکن اللہ کی فرما برداری میں کیا چیز شامل ہے کہ جس طرح سے, اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ یاد رکھو صرف اللہ ہی کی یاد سے تمہارے دلوں کو چین اطمینان اور سکون ملے گا, صرف اللہ کی یاد سے. علامہ غازی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے اپنے مرشد کے نام پر, ان کے مرشد کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر ہے علامہ غازی ثناء اللہ پانی پتی کی, مالا بدا من بینی کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بذکر اللہ معنی میں, بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے, یعنی مطلب کیا ہے کہ جب تک تم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی یاد میں ڈوبو گے نہیں اس وقت تک اطمینان اور چین اور سکون نہ ملے گا. کیونکہ پتا چلا کہ نماز تو پڑھی لیکن آنکھیں خراب کرتا ہے چین نہ ملے گا, نماز پڑھتا ہے نظر کی حفاظت بھی کرتا ہے حج و عمرہ بھی کرتا ہے لیکن داڑھی منڈاتا ہے چین نہ ملے گا, داڑھی رکھ لی شلوار ٹکنوں سے اوپر ہے لیکن دل میں گندے خیالات پکاتا ہے چین نہ ملے گا, ذکر تلاوت مطلب کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہ آ جائے گا اس وقت تک چین نہ ملے گا. علامہ قاضی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھرے, فرماتے کہ کما ان سمکتا تطمئن فی الماء ولا بالماء, کہ جس طرح سے مچھلی پانی کے اندر سکون پاتی ہے پانی کے ساتھ سکون نہیں پاتی. دیکھیے اگر مچھلی کو کوئی مچھلی کو دریا سے نکال دے اور دریا کے کنارے پر ہی رکھ دے, دریا کے کنارے, اور اس کو کہہ دے دیکھو ایک دو فٹ سب دور ہے پانی, سب دو فٹ دور, لیکن مچھلی کیا تڑپے گی؟ نہیں تڑپے گی, تڑپے گی نا مچھلی. آپ اس کو سمجھائیں یار تو عجیب بے وقوف ہے, یہ تو رکھا ہوا پانی دو فٹ کے فاصلے پر پانی تو اتنا تڑپ رہی ہے, آرام سے نہیں بیٹھ سکتی بے وقوف کہیں گی. تو مچھلی آپ کی بات سمجھے گی, مانے گی ہماری بات, کہے گی کہ بھائی پانی, کہے گی کہ پانی صاف تو ہو لیکن ہم کو چین نہیں مل سکتا, جب تک ہم پانی کے اندر نہ ہو ہمیں چین نہیں مل سکتا, جب تک ہم, لہذا قرآن شریف, اگر قرآن شریف کو گلاس چڑھا کر اوپر رکھ دیا اور رکھتے بھی اتنا اوپر ہے کہ جہاں ہاتھ نہ جا سکے, تاکہ کیونکہ ہاتھ جائے گا تو پڑھنا پڑے گا, تو اتنا اوپر رکھ دیتے کہ ہاتھ ہی نہ جا سکے کہ کیا کریں جی ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا وہاں تک, اتنا اوپر قرآن شریف رکھ دیا. تو سب قرآن شریف رکھے جانے سے گھر میں چین سکون آ سکتا ہے, جبکہ اسی گھر کے اندر ٹی وی بھی ہے, وہیں پر گانے بھی چل رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کے کام بھی ہو رہے ہیں, شرعی پردہ نہیں ہے. شرعی پردہ کے کیا معنی ہے؟ شرعی پردہ کے معنی یہ ہے کہ اپنی بھابھی سے بھی پردہ ہے, اور بیوی کی بہن جس کو سالی بولتے ہیں اس سے بھی پردہ ہے, چچی سے پردہ, ممانی سے پردہ, خالہ زاد بہن سے پردہ, مامو زاد بہن, پھوپھی زاد بہن اور چچا زاد بہن, یہ جتنی بہنیں ہیں یہ بہنیں نہیں ہیں, ان سب سے پردہ ہے. تو قرآن شریف گھر میں رکھنے سے کوئی سکون ملے گا بھائی؟ جبکہ اب آپ دیکھ لیجئے ایک آدمی نے خوشبو لگائی اور بہت بڑھیا نسل کی خوشبو لگائی, مان لیجئے عود لگایا جو کہ 24,000 روپے تولا ہوتا ہے, ایک تولا 12 ml 12 ml صرف اتنی سی شیشی ہوتی ہے, 24,000 روپے کی ملتی ہے, وہ بادشاہ لگاتے ہیں اور میں بھی لگاتا ہوں الحمدللہ. وہ اگر کوئی آدمی عود کا عطر لگائے چاہے 24,000 روپے والا ہو چاہے 1,00,000 روپے والا ہو, خوشبو تو لگا لی لیکن ساتھ میں تھوڑا پخانا بھی لگا لیا, بتائیے صاحب خوشبو کا فائدہ ہوگا؟ بس میرے دوستو قرآن شریف تو رکھا ہے اس کی عظمت سر آنکھوں پر, صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی ہے, کہ خوبصورت سا قرآن شریف خریدا اور اس کے بعد اس کو حفاظت سے غلاف چڑھا کر رکھ دیا تاکہ قرآن شریف پر مٹی نہ لگے, اور اس کے بعد پڑھنا نہیں ہے کیونکہ پڑھنا آتا بھی تو نہیں ہے, یہ بھی تو ہے کہ پڑھنا سیکھا بھی نہیں, اور اگر سیکھا بھی تو غلط سلط درست نہیں پڑھتے. قرآن شریف کا درست پڑھنا یہ بھی واجب ہے, غلط پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے, اس کو سیکھنا چاہیے. لہذا کوئی وقت جو اب کہیں کہ صاحب ہم مدرسے میں کہا تو فجر کے بعد پڑھ لیں, مغرب بعد پڑھ لیں, عشاء کے بعد پڑھ لیں. ہمارے یہاں کتنے یہاں دوست آتے ہیں جو کوئی فجر کے بعد پڑھتا ہے, کوئی مغرب کے بعد, کوئی عشاء کے بعد, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دوست جو قرآن شریف درست کر رہے ہیں, اور عمر بھی بڑی ہے, بعضے لوگ بیوی والے بھی ہیں, بعضے کے بچے بھی ہیں, اور بعض بیوی کے خواہش مند بھی ہیں, یعنی ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی, ضرورت رشتہ لگا دیا انہوں نے, تو اور بعضے ایسے بھی ہیں جن کی سفید داڑھی بھی ہے, اور بعضوں نے اپنی داڑھی کو سفید تو ہے لیکن اس کو چھپا دیا, یعنی لال لگا دیا, ٹھیک ہے لیکن داڑھی کو کالا کرنا حرام ہے. تو قرآن شریف درست کرے. تو میرے دوستو اگر قرآن شریف رکھا ہوا تو ہے لیکن جہاں نہ کی نافرمانی ہوگی تو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کی نافرمانی اور فرما برداری کیسے جمع ہوگی؟ کبھی دودھ اور پیشاب بھی جمع ہو سکتا ہے؟ جس دودھ کے اندر پیشاب ہو وہ دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو, ایک من دودھ ہے اگر ایک قطرہ پیشاب ڈالے تو کوئی اس کو پیے گا؟ تو بس میرے دوستو اسی طرح سے اللہ کی فرما برداری بھی ہے, فرما برداری تو ہے, کیا کر رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ محرم کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ
تھوڑی سی کبھی کسی حسین کو بھی دیکھ لیتے ہیں, کبھی وہ عورت دیکھ لی کہ آج کل پتا تو چلے کہ فیشن کون سا چل رہا ہے. ذرا اخبار میں دیکھا کہ صاحب اخبار خریدا, اب اس میں تصویر بھی دیکھ لیتے ہیں اور پتا چلے کہ اس سال حسن کے مقابلے میں اول کون آئی ہے. پتا تو معلومات ہونی چاہیے ملکہ حسن کون ہے. اگر وہ حسن کے مقابلے میں اول آئی تو ہم کو کیا فائدہ, ہم کو تو ٹھینگا بھی نہیں ملے گا نا اس کا, ہم کو کیا فائدہ بھائی. ذرا عقل بھی تو استعمال کریں, نتیجہ کیا ہے. لیکن اللہ کی نافرمانی سے میرے دوستو زندگی عذاب میں رہتی ہے, اللہ کی نافرمانی سے اس کو سکون نہ مل سکے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا بذکر اللہ, لہذا دیکھ لو اگر مچھلی پوری پانی کے اندر ہو. میرے شیخ نے ایک بات اور سنائی, فرمایا کہ جب ہم ہندوستان میں سے ہجرت کر کے وہاں سے آئے تو فرمایا کہ جو ہمارے قصبے کا تالاب تھا اس کے اندر پانی کم ہوتا تھا, اس کے اندر پانی کم. تو لہٰذا جب گرمی جون جولائی کا زمانہ آتا تو دیکھو بھائی اگر تکلیف نہ ہو تو ٹیک مت لگاؤ, اگر تکلیف نہ ہو تو ٹیک نہ لگاؤ, کمر کو سہارا مت دو. اگر بیمار ہو تو اور بات ہے, کمر مضبوط رکھو. دیکھو میں بیان کرتا ہوں ٹیک نہیں لگاتا, مجھے سے سبق لے لو, کمر مضبوط رکھو, ادب کے خلاف ہے یہ, ادب کے خلاف ہے. اگر صدر تقریر کر رہا ہو یا انسپیکٹر بیٹھا اس کے سامنے ایسے بیٹھو, بتاؤ کوئی بیٹھے گا اس کے سامنے؟ اس کے سامنے تو ایسے بیٹھیں گے کہ چڑیا بھی اگر بیٹھ جائے تو اس کو سمجھنے کہ مردہ ہے یا زندہ ہے. یہ دین کا ادب ہے کہ ٹیک لگانا, یہ بے ادبی کی بات ہے. اور ننگے سر بھی بیٹھنا یہ بھی بے ادبی ہے. جہاں نسوار مہینے کا خریدتا ہے, دو روپے کی پڑیا اگر ہے تو مہینے کے, بعض لوگ ایک ایک پڑیا کھاتے تو مہینے کے حساب سے 60 روپے ہو گئے, بعض لوگ دو پڑیا کھاتے تو مہینے کے حساب سے 120 روپے ہو گئے. تو جب مہینے کا 120 روپیہ یا 60 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں تو 40-50 روپے کی ٹوپی خرید لیں, اس میں اجر بھی ملے گا. بعض کہتے ہیں کہ جی کھو گئی, ارے کھو گئی تو اس کو دوسری لے لیں. ٹوپی کھوتی اس وقت ہے جب سر سے اتری بھی ہوتی ہے, جب سر پہ ہوتی ہے تو ٹوپی کھوتی بھی نہیں ہے. لہٰذا ٹوپی پہن کے آنا چاہیے. اور انگوٹھی کا مسئلہ یہ ہے, انگوٹھی کا مسئلہ کہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی صرف جائز ہے, سونا پیتل لوہا تانبا اور بواسیر کے چھلنے یہ سب درست نہیں ہے, ان چھلنوں سے بواسیر درست نہیں ہوتی. جیسے ایک صاحب تھے وہ پھوکے مارا کرتے تھے, داڑھی واڑی تو تھی نہیں, اب عورتیں ان سے دم کرانے آتی تھی. تو ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ اب پیر صاحب کہلاتے تھے, آج کل سمجھتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو کہ پھوکے مارے شو کرتے, جو وہ پیر کہلاتا ہے, چاہے اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو, چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے, کیونکہ نماز تو وہ مکے شریف میں پڑھتے ہیں, رہتے کراچی میں روٹی یہاں کی کھاتے ہیں اور پڑھتے نماز مکے شریف میں. عجیب ہے, حالانکہ جب اتنا ہی مبارک ہے تو وہیں کھا لیں بھائی, وہاں کی کھجور کھا لیں, وہاں کی کھجور سے بڑھ کر کوئی متبرک چیز ہوگی, وہیں کا زمزم پی لیں, کیا ضرورت ہے کہ کراچی کا مال کھانے کی یا پاکستان ہندوستان کا, وہیں کھائیں پھر. لہٰذا ان کی روٹی بند کر دو کہ پیر صاحب جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو کھانا بھی وہیں کھائیے, آپ زمزم پیجیے بلکہ ہمارے لیے بھی لے کے آئیے. سب بدماشی ہے. اور اتنا داڑھی ہے, شلوار ٹخنوں سے نیچے, بڑی بڑی مونچھیں, یہ بھی کوئی پیر ہے؟ پیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنے گا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو داڑھی آپ کی مونچھیں برابر, شلوار ٹخنوں سے اوپر, نماز پڑھتے تھے, سر ننگا بھی نہیں ہوتا تھا. اور ان کا تو حال ہے سر بھی ننگا, شلوار بھی ننگی, سبھی ننگے ہیں پورے, یہ کوئی پیر ہے؟ لہٰذا ایسے ہی پیر صاحب کے پاس گئے ایک عورت کے, تو اس نے کہا کہ پیر صاحب میرے سر میں درد ہوتا ہے, تو انہوں نے کیا اس کے سر کا چمہ لے لیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بار آتا ہے, اس نے کہا مجھے یہاں درد ہوتا ہے, تو اس نے کیا کیا کہ اس کے وہاں چمہ لے لیا. اب ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پیر صاحب کیا آپ بواسیر کا علاج کرتے ہیں؟ بس کیا کہیں, بس یہ امت کا امت بھی عقل نہیں لیتی.
اب نجومیوں کے پاس جاتے ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بےچارے کا ایسا لگتا ہے کہ 3 دن سے روٹی نہ کھائی ہو جس نے, آپ اس سے جا کر پوچھیں تو جی ہاں آپ کی قسمت اچھی ہونے والی ہے. کہا تو ہماری قسمت چھوڑ, اپنی قسمت تو بنا بھائی پہلے. اب وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ جس کی اپنی قسمت نہیں بنے گی دوسروں کی کیا بنائے گا, لکھیے تو. اور اپنے لکھتے کیا کہ اپنی قسمت کا, اپنی قسمت اچھی کیجیے. تو بھائی ہماری نہ کر تو اپنی کر لے بھائی. عجیب ہے, اور عوام چلی جانی پیسہ دیتی ہے خوش ہے, بس اس میں بیوقوفوں والے کام لوگ خوش ہے نافرمانی کی وجہ سے نا. فرما برداری کرے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے قبضے میں کیا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض, زمین اور آسمان کی کنجیاں اللہ کے قبضے میں ہیں. لہو مقالید السماوات والارض اللہ کی ہے, لام یہاں ملکیت کے لیے کہ اسی کی ہے. مقالید السماوات والارض, زمین اور آسمان کی کنجیاں یعنی کی اور سب اس کی تالی سب اللہ کے قبضے میں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کا چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے. تو جب رزق اللہ کے قبضے میں, یہ نجومیوں سے رزق نہیں ملے گا, یہ مانگنے والوں سے نہیں ملے گا. بچہ تیرا اللہ بھلا کرے گا, تھولی ماری وہ تھوڑا سا چھڑکا, وہ آتے نا کپڑے عجیب پہ وہ مارا وہ دھونی دی اور سمجھا ہماری دکان چلے گی, اور اس کے بعد سب بدماشی کے کام کرتے رہو. اگر یہی 5 روپیہ مسجد میں دے دے, مدرسے میں دے دے, کسی صحیح غریب کو دے, اب وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے اب غریب بن گئے. میرے شیخ نے سنا ہے یہ سب دھوکے باز ہوتے. حضرت میرے ایک زمانے میں حکمت کرتے تھے تو ایک بھائی وہاں قریب سے ایک بستی تھی جہاں فقیر لوگ رہتے تھے, 30 سال پرانی بات, 30-40 سال. تو ایک فقیر آیا, اس نے کہا کہ حکیم صاحب میری شادی ہونے والی ہے, ذرا کوئی مضبوط سا مازیون تو بنا کر دو پلنگ توڑ قسم کا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مازیون تو بہت مہنگا ہوتا ہے, بڑا پیسہ لگتا ہے, تو غریب آدمی کہاں سے خریدے گا. اس نے کہا فکر نہیں کرنا, پیسہ بہت ہے میرے پاس. یہ حال ہوتا ہے. ابھی 2-5-6 سال پہلے ایک بڑھیا بھادر آباد میں بھیک مانگا کرتی تھی, جب وہ مری تو اس کے جو بینک اکاؤنٹ میں سے 5-6 لاکھ روپے نکلے. ایسے ہیں یہ. تو لہذا قسمت میرے دوستو اللہ کے قبضے میں, اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں ہماری قسمت. یہ کیا بنائیں گے, جو اپنی نہ بنا سکا وہ ہماری کیا بنائے گا. ذرا یہ اصل تو سوچو نا کہ جو خود اپنا روٹی کا نہیں کر سکتا ہم کو روٹی دے گا. ذرا سوچے تو کچھ عقل استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اس عقل کو کیوں نہیں کام میں لے کر آتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں کے پاس جن کی داڑھی مونچھ نہ ہو اپنے ایمان کو وہاں جا کر ضائع مت کریں. پیر بنے ہوئے ہیں, یہ ایسے پیر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کوئی کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے. نہ داڑھی نہ مونچھ, گندے کپڑے, بدماش, اور کام سب بدماشی کا, سب بدماشی کے کام کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سکون اور اطمینان, سکون اور اطمینان صرف اللہ کی یاد سے ملے گا. سکون اور اطمینان, دل کو چین میرے دوستو صرف اللہ کی یاد میں ملے گا. جیسے اللہ قاضی صلی اللہ علیہ پانی پتی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ جیسے مچھلی ہے, جب تک مچھلی دریا کے اندر نہ ڈوبی ہوئی ہوگی, دریا کے اندر نہ ڈوبی ہوئی ہوگی اس وقت تک اس کو چین اور سکون نہیں مل سکتا. اور پھر گہرائی بھی کیسی ہو, گہرائی بھی زبردست ہونی چاہیے, زبردست گہرائی ہو کہ جہاں اللہ کی نافرمانی کا موقع ہے تو جہاں اللہ کی نافرمانی کی گرمی آئے وہ اللہ کی یاد سے مزید ڈوب کر وہ نیچے اس گرمی سے دور ہو جائے. جیسے گرمیوں کے موسم میں میرے شیخ نے سنایا کہ تالاب جب خشک ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے, تالاب کی اوپری سطح گرم ہو جاتی ہے, تب کیونکہ تالاب میں پانی تھوڑا ہوتا ہے تب مچھلیوں کو پکڑنا وہ بے چین ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے. لہٰذا ایک آدمی جو پہلے جال سے پکڑتا تھا اب وہ صرف ہاتھ بڑھا کر مچھلی پکڑ لیتا ہے, صرف ہاتھ بڑھا کر, کیونکہ مچھلی تو اب کر بے چین ہو جاتی ہے. لیکن دریا کے اندر جب مچھلی ہوتی ہے تو جب دریا کی اوپری سطح, اوپر والی سطح جب گرمی کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے سورج کی تپش سے, تو مچھلیاں کیا کرتی ہیں وہ گہرائی کے اندر چلی جاتی ہیں. لہٰذا میرے دوستو اسی طرح سے اللہ کی یاد میں ایسا رہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق رہے، اللہ کی یاد میں غرق رہے، جہاں اللہ کی نافرمانی کا موقع آ جائے فوراً اللہ کی یاد کی اور گہرائی کے اندر چلے جائے، تاکہ دنیا گناہوں کی گردی اس کو آلودہ اور گندی نہ کر سکے اور نفس اور شیطان اس کو پکڑ نہ سکے. کیا پیاری مثال سے سمجھایا، اللہ اکبر. اور پھر اگر اور دیکھو، اگر مچھلی جو ہے، اب مچھلی جو ہے اگر اپنا سر باہر رکھے یا تم باہر رکھے، اس کو چین ملے گا؟ وہ تو پاگل ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی. لہذا میرے دوستوں، جب تک ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی یاد میں نہیں ڈوبے گا، اس وقت تک ہم کو چین اور سکون نہیں مل سکتا. یعنی کیسے کہ سر بھی ہمارا اللہ کی یاد سے ہو، سر بھی ہمارا، مطلب کیا کہ دیکھو بال رکھنے کی تین سنتیں. اب حلیہ پیش کرتا ہوں کہ مومن کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے. سر کے بال ہے نا، بال کی تین سنتیں. گرمی کا زمانہ ہے تو صفن صفا برابر محلقین روسکم، افضل بھی یہی ہے اپنے سر کو منڈا کر رکھنا، افضل یہی ہے سر کو منڈا کر رکھے، یہ گرمی ہو گئی. اور دوسرا زمانہ کیا ہے، نہ گرمی نہ سردی، یا معتدل موسم، خوشگوار موسم، درمیانہ. تو اس کے لیے کیا بال رکھ سکتا ہے، دوسری سنت کیا بال رکھے، لیکن اس کے لیے ہے کہ ہر طرف سے برابر ہو. اگر ایک انچ ادھر سے ہے تو ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ہر جگہ سے ایک انچ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آگے سے تو بڑھے، پیچھے سے، پیچھے سے اس طرح ذرا چلا دیا اور آگے سے پف نکال دیا ایسے کر کے. یہ نہیں، یہ خلاف سننا تھا. برابر سب طرف سے ہو، پھر کنگھی کر کے تھوڑا سا ایسے بھی کرتے ہیں، یا آپ آگے سے چھوٹا رکھے تو پیچھے سے یوں کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست وکیل صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یاروں کو دیکھو ایسے چلتے چلتے یوں کرتے ہیں ایسے بنا، جیسے پاگل کتا ہوتا ہے نا، کتا چلتے چلتے کھجلی کرتا ہے. اسے دیکھیں، آپ دیکھیے ذرا، تو چلے گا ایسے کھجلی کرے گا، پھر یہاں کھجلی کرے گا. پھر میں ایسے ہی معلوم ہوتا ہے. تو ہر طرف سے برابر رکھے، دو انچ رکھ رہے تو دو انچ رکھے، تین انچ رکھ رہے تو تین انچ، سب طرف سے برابر رکھے، چھوٹا بڑا نہ کرے. کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیالہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں انجام سے باقی بال کاٹ دو. پیالہ کٹ بال ہے وہ، کوئی فرینچ کٹ، کوئی پتہ نہیں کٹ، عجیب کٹ ہے، مدینہ کٹ پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتے. لیکن ایک بچہ حجاج کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے ابو جیسے بال بنا دو. تو اس نے کہا کہ ابو جیسے بال تمہارے کیسے بناؤ؟ کہا بیچ میں گنجا اور سائڈ پہ جھالر لٹکا دو. ایسا بھی ہوتا ہے، یہ قدرتی ہے تو اللہ کی مرضی ہو. لیکن دو سنت دیکھو بھائی، ان صاحب کو بول دو ٹیک مت لگائے، ٹیک لگا کر نہ بیٹھو، شاباش دا صحیح دے ڈٹائی پڑے، بس کمر مضبوط رکھو، ایسے ٹیک لگا کر مت بیٹھو. تو دو سنت ہو گئی نا بال کی. اب تیسری سنت کہ پٹا رکھ سکتا ہے، لیکن پٹے بال، لیکن کان کی لو سے تجاوز نہ کریں. بعض لوگ یہ کم کم کندھے تک اور یہاں کمر کمر تک رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. ایک صحابی نے بڑے بڑے بال تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کی لو تک رکھو. لہٰذا یہ پٹے بال کی جو سنت اصل ہے وہ کان کی لو تک ہے. یہ جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں یہ سب خلاف سنت ہے، اور افضل اس کو سمجھتے ہیں. یہ افضل نہیں ہے، افضل سر منڈانا ہے. یاد رکھنا اس مسئلے کو، جا کے مفتی سے جس سے چاہتا ہے ٹھیک کر سکتا ہے. اور اگر رکھنا ہے پٹے بال تو پگڑی بھی پہنے ساتھ دیتے. یہ پٹے بال رکھ کر اس کے بعد ایسے سے کرتے ہیں، اور بعض لوگ رکھتے ہیں اسی لیے تاکہ ہتھوڑے میں کام آئے. یہ خاص ڈانس کا نام ہے، یہ ڈانس کا نام ہے ہتھوڑے جس کا نام ہے، اور وردا کئی. پھر اس کے بعد اس میں ایسے ایسے گردن ہلاتے ہیں. یہ پٹے بال، یہ سب یہ اللہ کی نافرمانی میں لکھے جائیں گے. یہ عذاب ہے اللہ کا، شرم نہیں آتی کہ علاقے میں اللہ کی مصیبت آئی ہے اور یہاں ناشتے کر رہے ہیں، اور رمضان شریف کے مہینے میں ناشتے ہیں. ایسے بے غیرت، بے عہدہ اور بے شرم اور بے حیا ہے. اور بڑوں پر افسوس ہے کہ اس کو روکتے نہیں ہیں. جن کے اختیار میں ہے اگر وہ نہ روکے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب ہوگا. جن کو اختیار اللہ نے دیا ہے، مالی وجاہت، خاندانی وجاہت، یا بڑے ہیں، ان کو روکے. یہ مولوی کا کام نہیں ہے، اس سے مسئلہ پوچھے، مولوی سے مسئلہ پوچھو کہ بھائی آپ بتائیے یہ مسئلہ ایسا کیا ہے، تو بتا دیں گے. اس کا کام اتنا ہے، دین سکھانا اس کا کام ہے. تو لہذا پوچھے کہ کیا یہ ہے. اور بڑے خوش ہوتے ہیں, لمبے لمبے بال رکھ کر چلتے بھی کیوں مارتے ایسے ایسے کر کے جھٹکے مارتے, سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہاں کے ہیرو ہیں. تو بال کی ہو گیا نا, اب اس سے نیچے آئیے, کان ہے, کان سے گانا نہ سنے, عورتوں کی گفتگو نہ سنے, دو کان ہو گیا اس سے, پھر آنکھ ہے, آنکھ سے کسی کی ماں کو, کسی بہن کو, بہو بیٹی کو نہ دیکھے, اور لڑکوں کو بھی نہ دیکھے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو, ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, یاد رکھنا اس مسئلے کو, اس کو معمولی نہ سمجھے لڑکوں کو دیکھنا, اور جو قریب رکھے گا پھر وہی مبتلا ہوتا ہے. اور آنکھوں سے تصویریں بھی نہ دیکھیں, فلمیں تو دور کی بات ہے, اخبار میں تصویر بھی نہ دیکھیں, ایسے اخبار اور پھر خریدتے ہی ایسے مارننگ اسپیشل یا ایوننگ اسپیشل, پڑھنا تو کم دیکھنے کا اخبار زیادہ ہوتا ہے وہ, اور اخبار کی جہاں اخبار ہے وہ کمبخت بھی, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ہم کو بھی دے, ان کو بھی دے, ایسی لگاتے ہیں تصویریں کہ بندہ اخبار تو خریدتا بعد میں پہلے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, یہ مسلمان ملک ہے, کیا کہیں بس, اپنے ایمان کو اپنی جوانی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ, ذرا دیکھیں بھی تو, اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی ضائع کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے, نظر خراب کرتے ہیں, اور زندگی عذاب ہے, آج سکون اور چین نہیں ہے, وہ صرف اسی وجہ سے, اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سکون اور چین کیسے جمع ہو سکتا ہے, اللہ ناراض ہو تو کیا تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھنا اس کو, اس وقت بھی نمازیں بھی ہماری کام نہ آئیں گی, روزے ہمارے کام نہ آئیں گے, حج و عمرہ کام نہ آئے گا جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے. یہ مبارک ہے, اس کو کرتا رہے, چھوڑے نہیں, لیکن میرے دوستو چھوڑنے کی چیز گناہ ہے, ہم گناہ بھی چھوڑے, واللہ اتنا چین اور سکون ہوگا کہ صرف خود اس کو نہیں, اس کے پاس بیٹھنے والے بھی چین اور سکون ہوں گے. اب ہم لیکن کیا کریں, گناہوں پر عاشق ہیں, گناہوں پر عاشق ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہم عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو مزہ کیسے آئے گا, اب کوئی گناہ پر عاشق ہو تو کیا کرے اس کا علاج, اس کا یہی ہے کہ جب اس پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر اس وقت کے بعد دیکھے گا. لہٰذا کتنے ایسے لوگ, آکسیجن لگی ہوئی ہے ہسپتال میں, موت کا وقت قریب ہے, آکسیجن لگی ہوئی ہے اور نرسوں کو دیکھ رہے ہیں, اور کہتے ہیں ایسے ہسپتال میں لے کر جانا جہاں کی نرسیں جوان ہو, ذرا ان کو بھی تو دیکھیں, اسی سے آدھا مرض اچھا ہو جاتا ہے. ارے ظالم, مرض اور بڑھ جاتا ہے, کیا اللہ کی نافرمانی سے بھی مرض اچھا ہوگا, اللہ کو خوش رکھنے سے مرض اور صحت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے, صحت ہماری اللہ کے ہاتھ میں, جب اللہ خوش ہوگا وہ اس کو صحت, سکون اور صحت ملے گی, اور اللہ تعالیٰ مان لو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, بیمار ہے تو اس پر بھی اللہ کی رحمت ہے, بعد اللہ کے فرما بردار آپ کو ملے گی, بیمار ہے اللہ والے بھی بیمار ہوتے ہیں, لیکن میرے دوستوں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دعا المریض کا دعا الملائکہ, کہ مریض کی دعا مثل فرشتوں کی دعا کے ہے, ان سے دعا کرانے کا حکم ہے کہ جو اللہ والے جب بیمار ہو جائے ان کے پاس جاؤ, بلکہ حدیث شریف آتے کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہیں آیا, اللہ بندہ کہے گا اللہ تو تو پاک ہے, تو کہاں بیمار, اے بندے میرا فلا بندہ وہ میرا خاص تھا جب وہ بیمار تھا, اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھ کو بھی وہیں پاتا, یہ ہے اللہ کی شان. اب آنکھیں ہوگی نا, لہٰذا میرے دوستو آنکھوں کو بچائیں, ایک دوسرے کی پرائی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنے سے ملتی نہیں ہے وہ, اور زندگی عذاب میں بناتی ہے. اب نماز پڑھ رہے کہتا اللہ اکبر, اب نماز پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, زبان سے الحمدللہ چل رہا ہے اور دل جو ہے وہ حسین کے پاس پہنچا رہا, کہ جلدی سے وہ تصویر دیکھیے فلم لگانے والا ہے ابھی جوس کی دکان پر, ابھی جو ہے میں وہ والی فلم جا کر دیکھوں گا, کیا زندگی ہے, عذاب ہر وقت پریشان. اور کہیں آپ کہیں کہ صاحب عورتیں کیوں بے پردہ پھرتی ہیں, تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ تو عورتیں بے پردہ پھرے تو تم دیکھ لینا, چلو اپنی نظر کو بچانے کا حکم ہے, ہم اپنی نظر بچائیں گے, وہ ننگی پھرتی ہے, ان کا شوہر, ان کا باپ, ان کا بھائی وہ ذمہ دار ہے. اسی لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ تم ننگے آستین کی آتے آستین کی قمیضیں پہنو اور ننگے ننگے کپڑے پہنو, پتلے پتلے, جس سے جسم چھلکے اور نظر آئے, تو کہتی کیوں, کہا ہمیں باہر دیکھنی پڑتی, ہم اس سے اچھا گھر میں نہ دیکھ لیں. تو ایک صاحب سے میں نے کہا, تو کہتے ہیں کہ صاحب زیب و زینت کی اجازت نہیں ہے, میں نے کہا زینت کی کوئی حد ہے کہ نہیں ہے, جو چیز تم باہر دیکھو گے اسی کا نام زینت ہے. تو تم زینت امان کے پیچھے چلو گے تو کہاں تک زینت کے پیچھے بھاگ جاؤ گے؟ تو وہ اگر عورتیں پھر تو چٹی میں گھومیں گی تو کیا تم اپنی بیویوں کو چٹی بھی پہناؤ گے؟ کوئی شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا زینت کی کوئی حدود ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی اچھے کپڑے پہننے سے تو شریعت نے منع نہیں کیا. آپ اچھے کپڑے عمدہ جی چاہتا ہے بیوی کو اچھے لباس پہنائیے خوبصورت اچھا جو معلوم ہو, لیکن اس کی حد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کہتے کیا صاحب اچھا اصل علاج نہیں کرتے. وہ اصل علاج کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ دیکھنی پڑتی ہے. ارے بھائی کیوں دیکھتے ہو؟ اگر نظر اللہ تعالیٰ نے تو حکم کیا, اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اپنی نظروں کو بچاؤ, یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ جب اللہ کا حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو تو اپنی نگاہ کو نیچی کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ کیوں اس وقت بے شرمی اور بے غیرتی کا اور بے حیائی کا پیالہ پی جاتے؟ نظر بچائے سکون میں رہے, ورنہ اس کی زندگی سکون میں ہے جو نظر بچاتا ہے. ورنہ نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں اور حج و عمرہ کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی عورتوں کو دیکھتے ہیں. طواف کے اندر بھی طواف کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں کوئی عورت قریب آ جائے اس کو ٹھوکرے مار دیں. ایسے بھی بے غیرت بے شرم لوگ ہیں. ان پر اللہ کا عذاب نہ آئے مسلمانوں پر تو پھر کیا ہے بتاؤ؟ کہ جب کہ ہم لوگ پرائے مال کو دیکھتے ہیں, اور جو نہیں دیکھتا اللہ اس کی زندگی سکون میں ہے, بلکہ اس کو ایک نعمت عجب زبردست ملتی ہے. من اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ترکہا مخافتی, جو میرے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کرے گا, اب تک تو وہ ایمان یجید حلاوت فی قلبی, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس کو اپنے دل میں پائے گا, حلاوت ایمان اس کو ملے گی. لہذا میرے دوستو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مٹھاس ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے, اس کی تقریر میں بھی مٹھاس ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں بھی مٹھاس ہوتی ہے, وہ جو گفتگو کرتا ہے وہ بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے, جس سے مسافہ کرے اس کو بھی مٹھاس معلوم ہوتی ہے. سچ عرض کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ حلاوت ایمانی جب اس کے دل میں آتی ہے نا, دل میں, تو دل جو ہے خون سپلائی کرتا ہے. تو جب وہ دل خون آنکھوں میں جاتا ہے اس کی آنکھوں میں مٹھاس, وہ دل زبان میں جب خون زبان میں جاتا ہے اس کی زبان میٹھی, وہ خون ہاتھ میں جاتا ہے اس کے مسافر میں بھی لذت, اس کو دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے. اللہ والوں کی زیارت میں جو لذت آتی ہے وہ یہی راز ہے میرے دوست, کہ ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے ان کے پاس اور وہ پاس بیٹھنے والے کو محسوس ہوتی ہے. تو نظر کی حفاظت ہو گیا نا. پھر اس کے بعد مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھیں. آج مردوں نے یہ عورتوں والا کام شروع کر دیا کہ داڑھیوں کو منڈانا شروع کر دیا, گالوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ لگائے. کیا بات ہے؟ کیا پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں جو تم ہم سے دلیل پوچھتے, تم بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ بھائی, کوئی اسے کہے کہہ دے کہ نہ تھی, ہمیں بتائے. جتنے صحابہ گزرے کوئی صحابہ ایسا تھا جو داڑھی منڈاتا ہو, یا کوئی ولی اللہ ایسا گزرا جو داڑھی منڈاتا ہو؟ آج مسلمان کو کیا ہو گیا؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طرح چلاتا ہے؟ کیا سوچتا نہیں ہے کہ جب پیر اور جمعرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیسے چھری چلتی ہوگی کہ دیکھو ظالم کو, میں تو اس کی خاطر سے, امت کی خاطر سے طائف کے بازار میں اور اس کے دامن میں نبی کا خون بہا, آج اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ میری خوشی کی خاطر سے داڑھی رکھ لیں؟ کیا ہو گیا امت کو؟ کیا منہ دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ذرا سوچے تو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کتراؤ. آج امت کو دیکھو, داڑھی تو منڈاتی ہے, مونچھیں بڑی بڑی رکھتی, کہ مردانگی کی علامت ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد نہیں تھے؟ کیا صحابہ مرد نہیں تھے؟ کیا اولیاء اللہ مرد نہیں تھے جنہوں نے مونچھوں کو کٹایا اور داڑھیوں کو بڑھایا؟ ساری مردانگی کیا مونچھوں میں گھسی پڑی ہے؟ اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے ذرا ہوش میں آ جائیں. نمازیں پڑھنا ہے مبارک, لیکن داڑھی بھی تو رکھے. سوچے تو, نماز بھی پڑھ رہا ہے گناہ لکھا جا رہا ہے, سو رہا ہے گناہ لکھا جا رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے گناہ لکھا جا رہا ہے. اور مجھے اول تو ہے برابر کرے, اگر رکھنا ہی ہے تو اوپر کا کنارہ کھلا رکھے, اوپر کا ہونٹ کا, اوپر والے ہونٹ کا جو کنارے اس سے دور رکھے مجھے. لیکن ہمت کرے دوستو, داڑھی رکھ لے. سچ بتاتا ہوں, رکھ کر دیکھیں اتنا سکون ملے گا کہ وہ ہم کو خود آ کر بتائے گا. ہمت کریں, مردوں والا کام کریں. دیکھو اللہ رب العزت نے ایک فرشتوں کی جماعت سے تسبیح چھڑا دی اور ان کو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ سبحانہ من زین الرجال باللحا, کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو زینت دی داڑھی کے ساتھ, والنساء بالسوائب, اور عورتوں کو زینت دی بالوں کی چوٹیوں کے ساتھ. بالا والے لمبے عورتوں کے بال یہ عورتوں کی زینت ہے اور داڑھی کے بال یہ مردوں کی زینت ہے. یہ زینت ہے مردوں کی. اور جو روزانہ کے عذاب سے جان چھوٹ گئی, ہمت کرے میرے دوستو, واللہ اللہ نے ہمت دی ہے. باقی رہی مخلوق, مخلوق سے کیا کرتا ہے؟ کیا مخلوق کے قبضے میں ہماری زندگی موت ہے؟ کیا مخلوق کے قبضے میں ہمارا رزق ہے؟ کیا مخلوق کے قبضے میں ہماری مرض اور صحت ہے؟ مخلوق جس مخلوق کو خوش کر رہے ہیں, ہمارے مرنے کے بعد یہ ہم کو لات مار کر قبر میں دھکیل دے گی, اس وقت یہ مخلوق کام نہ آئے گی. اے معلوم آگے کون, اس وقت یہ مخلوق کام نہ آئے گی, اللہ کام آئے گا, رسول کام آئیں گے. کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتا ہماری شکل بنانے میں تجھ کو کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تو نے ہماری شکل جیسی شکل نہ بنائی؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچ لے. مولوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا محاسبہ کرے ذرا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ بتا میری شکل میں تجھ کو کیا ہے نظر آیا کہ تو نے میری داڑھی شکل جیسی شکل نہ بنائی؟ اور دل کو بھی گندے خیالات سے پکائے, دل کو گندے خیالات سے بچائے, مت گندے خیالات پکائے. ان حسینوں کو خیالات پکانے سے, پجامے خراب کرنے سے حسین مل نہیں جاتے. زندگی کو اپنے سکون سے گزارے, گناہوں سے بچے تو زندگی سکون میں رہے گی میرے دوستوں. اور شلوار کا مسئلہ کیا ہے کہ شلوار کو ٹکنے سے اوپر رکھے. بعض لوگ نماز میں آتے ہیں شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لیتے ہیں نماز میں, تو میرے دوستوں یہ مسئلہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے جب وہ کھڑا ہو اور جب چل رہا ہو. ان دو حالت میں ٹکنے کا چھپانا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. کیوں اپنی زندگی کو حرام کام میں مبتلا کر کے عذاب میں مبتلا رکھتا ہے؟ جب چل رہا ہو تب دونوں حالت میں, ہاں بیٹھے ہوئے لیٹے میں چشنا چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے, اور موزے سے ٹکنا چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ٹکنے کا چھپانا حرام ہے. شلواروں کو اپنے اوپر رکھے, پرتیک شنگرینا چکا اپنی پرتوک کو اٹھا کر رکھے, تب اللہ تعالیٰ کا پیار ملے گا. دیکھو تو, اور اس ہے کچھ نہیں گناہ میں. تو میرے دوستوں اس سکون اور چین کس میں ہے؟ جب ہم اللہ کی یاد سے ہو. ورنہ اگر دیکھو ایک آدمی پیڑ پہ, ایک مثال اور یاد آئی کہ ایک آدمی کے 100 کانٹے جسم میں چبھے, 100 کانٹے. اب ڈاکٹر کے پاس گیا, سب کانٹے نکلوا لیے. ایک کانٹا اس سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اس سے پیار ہے, یہ کانٹا مت نکالنا. تو مجھے بتائیے وہ آدمی چین اور سکون سے رہ سکتا ہے؟ جب تک کانٹا, ایک بھی کانٹا اس کے ہے, وہ چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا. لہٰذا میرے دوستو 100% اللہ کا فرما بردار بن جائے. اور فرما برداری کرنے میں مشکل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار اسی لیے تو پیدا کیے, اللہ والوں کے پاس بیٹھے فرما برداری آسان ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گی, مزیدار بھی ہو جائے گی. اللہ کی فرما برداری میں چین اور سکون جب اللہ کے قبضے میں, یہ امریکہ جرمن جاپان سے نہیں مل سکتا میرے دوستوں. فلمیں دیکھنے سے سکون نہیں ملتا, لہٰذا جو دیکھتے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. کہتے بتاتے ہیں کہ واللہ زندگی عذاب ہے. بلکہ جب فلمیں چھوڑی, عورتوں کو دیکھنا چھوڑا, لونڈوں کو دیکھنا چھوڑا, اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی ضائع کرنا چھوڑی اور شریعت کی فرما برداری میں آ گئے, کہتے ہیں کہ واللہ آپ سکون ملا. آزما کر تو دیکھیں, آزما کر دیکھیں. چند دن زندگی بھر مال بھی رکھ کر دیکھا, سکون نہ ملا. کھانا پینا کر کے دیکھا, سکون نہ ملا. شاندار کپڑے پہنے, سکون نہ ملا. جدید موبائل ہے, سکون نہ ملا. ہر چیز آسما کر دیکھ لیں, اس کے بعد سب 10 دن اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دیکھیں. ارے اللہ والوں کے غلاموں کے پاس بیٹھ کر دیکھیں 10 دن آزمانے کے لیے. میں نہیں کہتا اللہ والے بھرو, آزمانے کے لیے, صرف آزمائش کے لیے, تجربے کے طور پر. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. لیکن کون سے پیسے؟ اب آپ پتہ چلے 10 دن رہے کہیں مجھ سے اللہ پیسہ واپس کرو, اب کہاں سے پیسے لائیں گے؟ تو پھر دیکھو, ایک آدمی مٹھائی والے کے پاس گیا, اس نے کہا مجھے ایک کلو برفی دے دو, 1 کلو برفی. اس نے برفی 1 کلو دے دی. اس کے بعد اس نے کہا یہ برفی واپس لے لو, مجھے 1 کلو گلاب جامن دے دو. تو اس نے کیا کیا, گلاب جامن دے دی, برفی واپس رکھ لی. تو پھر وہ جانے لگا, اس نے کہا بھائی صاحب پیسے تو دے دو. اس نے کہا پیسے کس بات کے؟ کہا یہ گلاب جامن کے. کہا یہ میں نے آپ کو برفی کے بدلے میں گلاب جامن لیے نا. کہا ہاں برفی کے بدلے میں گلاب جامن لیے. کہا اچھا تو برفی کے پیسے دو. کہا برفی تو میں نے آپ کو واپس کر دی. تو اس نے کہا اچھا گلاب جامن کے پیسے دو. کہا گلاب جامن تو برفی کے بدلے لیے. کہا برفی کے پیسے دو. کہا وہ تو میں نے آپ کو واپس کر دی. کیسا عمر کو تو ہوشیار تھا. تو میرے دوستو آزما کر چند دن اللہ والا کے پاس بیٹھ کر دیکھے, واللہ ان کے جو دل میں سکون ہے. لیکن اللہ والا وہ ہو جو سچا اللہ والا ہو, ایسے چلے جو عورتوں کے سے پردہ نہ کرتا ہو یا جو ہے داڑھی منڈاتا ہو, نماز ہی نہیں پڑھتا کہ ہماری نماز معاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھتے تھے, یہ کہاں سے آئے جن کی نمازیں معاف ہیں؟ یا مکہ شریف مدینہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں, روٹی تو یہاں کی کھاتے ہیں, نمازیں وہاں پڑھتے ہیں. جہاں کی کھاؤ وہیں کی گاؤ, یہی پڑھو نماز, روٹی بند کر دو پھر پھر یہی پڑھیں گے نمازیں. اچھا محرم کے روزے کا مسئلہ, محرم کا روزہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے اور بہت اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے. نفلی روزہ ہے, نفلی روزہ ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, مستحب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے, جو رکھے اس پہ اجر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی, یعنی پچھلے جو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, نہ اجر کی بات ہے, ثواب کا کام ہے. جو رکھنا چاہے جو رکھے, اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو کچھ مت بولو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم 10 تاریخ کا روزہ رکھو تو 10 کے ساتھ یا تو 9 رکھ لو یا 10 کے ساتھ 11 بھی رکھو, آگے پیچھے کر لو. یہودیوں کی مخالفت کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ 10 کو روزہ رکھے تھے, کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کہ جب فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی, فرعون کی قوم سے آج ظلم سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. تو لہٰذا یہودی بھی روزہ رکھتے, بلکہ آج کل کے یہودی بھی رکھتے, اب بھی رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا خالف المشرکین, اور یہودیوں کی خالف یہودی ان کی مخالفت کرو, اور تم 9 کو بھی رکھو, 9 اور 10 یا 10 اور 11, 9 اور 10 یا 10 اور 11. اگر کسی کے نہ سمجھنا ہے بات بعد میں دوبارہ پوچھ سکتا ہے, اگر کوئی بات نہ سمجھنا ہے, کوئی مسئلہ کبھی میں پیش کروں تو نہ بات سمجھنا ہے تو بات دوبارہ پوچھ لے, یا کسی عالم سے جس سے جیتا ہے وہ سمجھ لے. لیکن 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بہت فضیلت کی چیز ہے, بہت اچھا ہے, ثواب کا کام ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اس میں 10 کو اپنا دسترخوان وسیع کرنا, یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اپنے اہل و عیال پر خرچ وسعت کرنا, یعنی اپنی گنجائش کے مطابق, جتنی جس کی گنجائش ہو وہ اچھا کھانا عمدہ کھانا پکائے. لیکن حلیم شرط نہیں ہے اس کے لیے, حلیم شرط نہیں ہے. اس حلیم کے معاملے میں حلیم بنے, حلم اختیار کرے, برداشت کرے. حلیم پکانی ہو سارا سال پڑی ہوئی ہے, حلیم نہ کھانے سے منع ہے نہ پکانا منع ہے, نہ حلیم کھانا پکانا منع ہے نہ پکانا. لیکن یہاں لوگ آج کل دانت پر حلیم پکاتے ہیں, گوڑو 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 لگے رہتے, اور صبح فجر کی نماز گائے. بھائی یہ کون سی حلیم ہے؟ کیا حلیم ہماری نماز معاف کروا دیتی ہے؟ تو حلیم نہ کھانے سے منع نہ پکانے سے منع. لیکن بھائی سارا سال یاد رکھو, اور میں بھی حلیم کھاتا ہوں, لہٰذا پکاؤ اگر تو مجھ کو بھی کھلا دینا. دیکھا نا مولوی استاد ہوتا ہے وہ اپنا حصہ رکھ لیتا ہے. لیکن میرے دوستو اس کو 10 محرم کے لیے لازم نہیں ہے, اس کو لازم نہ کریں. بریانی پکا لے, قورمہ پکا, یعنی جس کی جو گنجائش ہو. ایک دیہاتی نے ایک بادشاہ کو دیکھا تو شاندار گھوڑے پہ جا رہا ہے, تو دیہاتی نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ بادشاہ ہے. اچھا بادشاہ ہے, پھر تو یہ روزانہ دال پیتا ہوگا, کیونکہ وہ بےچارا غریب تھا, اس کو دال کبھی کبھی ملتی تھی, دال بھی اکثر جو ہے روٹی چٹنی پیاز ایسے کھاتا تھا, تو دال بھی بےچارے کو کبھی کبھی ملتی تھی. تو اس نے کہا اچھا بادشاہ ہے, پھر تو روزانہ دال پیتا ہوگا. تو میرے دوستو حلیم کا مسئلہ بھی بتا دیا نا, اور یہ جو سبیل لگانا, اگر سبیل لگانا یہ بھی اس کی کہاں گنجائش ہے؟ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. لہٰذا اگر وقت کا کام کر رہے ہیں تو سارا سال سبیل لگائے. کیا ہم کو صرف 10 دن اللہ کو خوش کرنا ہے یا 10 دن خدمت؟ سارا سال خدمت کرے, سارا سال سبیل لگائے. اس لیے کنواں کھودے یا اپنی کوئی ایسا پانی کا بنا دے تو سارا سال لوگ پانی پیتے رہے, بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. کوئی چیز کو شریعت نے جب محدود نہیں کیا تو اس کو کیوں محدود کرتا ہے؟ لہٰذا شربت پینے کا جی چاہتا ہے, سارا سال شربت پیے. رمضان شریف میں کتنا شربت پیتے نہیں پیتے؟ کوئی منع کرتا ہے مولوی کبھی شربت پینے سے؟ لیکن ان چیزوں کو ضروری نہ سمجھے. اور حلیم نہیں, بریانی, دوسرے جو جس کی استطاعت ہو, اپنی استطاعت کے, اپنی جیب کے مطابق ہر آدمی اچھا کھانا جو ہے خود کھا لے. اگر کسی کے بیوی بچے وطن میں, اپنے کوئی نیک دوست ایک آدھ آدمی کو لے کر اچھا کھانا اس دن خرید لے یا پکا کر خود کھا لے, مرغی کھا لے یا مرغے کو ذبح کرے, تو کوئی منع نہیں ہے اس میں. سمجھ گیا نا؟ لہٰذا محرم کا مسئلہ بتا دیا کہ محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنا, لیکن یا تو 9 10 کو رکھے یا 10 اور 11, دو روزے رکھے, اکیلا نہ رکھے. 9 10 یا 10 11 یہ روزہ رکھنا بہت ثواب کا کام ہے اور بہت فضیلت آئی ہے. اور 10 کو اپنا دسترخوان وسیع کرنا, اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. اور دیکھو یہ 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے. سمجھ گیا نا. اور دوسری بات یہ کہ بعضے لوگ 10 تاریخ کو روتے ہیں, ہائے حسین ہائے حسین. ہمارے لوگ بھی روتے ہیں, حسین حضرت شہادت کی اس میں کہ ہائے شہید ہو گئے. آپ مجھے بتائیے ہر مسلمان شہید ہونا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر ایک کی تمنا ہے نا کہ میں شہید ہوں. تو شہادت خوشی کی چیز ہے کہ غم کی چیز ہے؟ تو حضرت حسین تو خوش ہیں, ہم کیوں غم مناتے ہیں؟ لہٰذا غم نہیں. باقی رہی وہ لوگ جو جنہوں نے ہمارے پیاروں کو شہید کیا, اللہ تعالیٰ ان سے سب لپٹنے کے لیے کافی ہے. ہمیں تو کتنے دیکھیں شہادت کا مرتبہ ملا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت نصیب فرمائے. حضرت عمر نے خود خواہش ظاہر کی کہ اللہ عمر سکنی شہادت سبھی لے, یا اللہ اپنے راستے کی شہادت میرا رزق بنا دے, یعنی بغیر پھر آپ کی شہادت پائے مرو نہیں, انتقال نہ ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے محرم کے اندر پہلی محرم کو آپ کو انتقال ہوا, شہادت کی موت ملی. تو لہٰذا شہادت کی موت تو خوشی کی چیز ہے بھائی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ جب موت کا وقت آ جائے اللہ کرے ایسا عالم ہو کہ شہید مرے, کہ اللہ کے سامنے ہم اپنا خون لے کر حاضر ہو کہ اللہ یہ دیکھیے یہ خون آپ کے راستے میں ہم نے بہایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب کرے. تو شہادت تو خوشی کی چیز ہے, اس وقت میں ہائے 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 کرنا جو وہ تو خوش ہے کہ شہادت کا مرتبہ ملا, اور وہ مرتے نہیں ہے. شہید کو اللہ نے فرمایا زندہ ہے, ولکن لا تشعرون, لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو, تم نہیں سمجھتے. ورنہ شہید تو رزق بھی, بل احیاء عند ربهم یرزقون, وہ زندہ ہے اور ہم اس کو رزق بھی دیتے ہیں, وہ رزق بھی کھاتا ہے, مزے اڑاتا ہے وہ تو. لہٰذا جو مزے اڑا رہے اس پر کیا غم کرنا؟ ہاں ہمارے لیے ہے کہ ہمارے غم کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح شریعت اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون والی حیات نصیب فرما. یا اللہ ہمارے قلب و روح کو سکون عطا فرما. یا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا. جس کام سے آپ خوش ہو اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جس بات سے آپ ناراض ہو یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا. یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا. یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا. ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ ہمیں ہمارے اخلاق کو اچھے اخلاق نصیب فرما, ہم سب کے اخلاق گندے اخلاق سے حفاظت فرما. ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جس کو جو پریشانیاں, یا اللہ اس پریشانی کو حل فرما. مصیبت سے اللہ عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. اور جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ حوالہ بنا. یا اللہ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما. اور جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی نیک صالح بیوی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے. یا اللہ اس مسجد میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بلکہ یہاں پر جو بھی آئے محروم نہ جائے. یا اللہ ہم سب کو اپنے جذب کی تجلیات عطا فرما کر ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اور یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے چاہے ان کی جو جائز تمنا جائز حاجات ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیجیے. ہر مشکل کو حل فرما دیجیے, ہر پریشانی کو دور فرما دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما, گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ہمارا گھر میں ہمارے باہر ہمارے بازار سب کو شریعت و سنت کے مطابق معاملات معاشرت اور اخلاقیات عبادات توحید سب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجیے. اور یا اللہ مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ نماز کے ٹائم پر اپنی نماز کے اوقات میں اپنے کاروبار اور دکانوں کو بند رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ آپ ہم مسلمانوں کے رزق کی کفیل ہو جائیے, توفیق ان کو رزق خوب عافیت سے اور خوب فراوانی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر خاتمہ بھی نصیب فرمائیے, ہر بری بیماری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین. اذانوں کی اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.